پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری، سلام قبول کیجئے صاحب. ایسے میں جب کہ رمضان کے بالکل آخری دن ہیں، لوگ عید کی تیاریوں میں مصروف ہیں، ہم آپ کو قبل ازیں بتاتے چلیں کہ ہم آج گفتگو کا آغاز کریں گے ایک ایسے واقعے سے جو دنیا کے 1 ارب سے زیادہ مسلمانوں کے لیے ایک انتہائی افسوسناک اور شرمناک واقعہ ہے، اور وہ واقعہ ہے مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ پر حملے کی کوشش کرنے کا واقعہ. سعودی عرب کی سیکورٹی فورسز نے کہا ہے کہ انہوں نے ایک ممکنہ خودکش حملہ آور کو اپنے اپارٹمنٹ تک محدود کر دیا جو خانہ کعبہ پر حملے کا منصوبہ بنا رہا تھا، اور اس کے منصوبے کو ناکام بنا دیا. اس نے خود کو بم سے دھماکے سے اڑا دیا. ٹیلی ویژن پر ایک بیان میں وزارت داخلہ نے کہا کہ ایک ایسے وقت میں خانہ کعبہ میں وہ عبادت گزاروں اور سیکورٹی اہلکاروں پر حملوں کا منصوبہ بنا رہا تھا جب رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا تھا. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر سینیٹر سحر کامران موجود ہیں سعودی عرب سے. السلام علیکم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام.
جی یہ کیا واقعہ ہے، ذرا کچھ بتائیں گے؟ بڑا افسوسناک اور انتہائی چونکا دینے والا واقعہ ہے کہ اتنی مقدس عبادت گاہ اور اس پر حملے کا منصوبہ، یہ کیا قصہ ہے؟
سب سے پہلے تو میں اس کو بہت کنڈیم کروں گی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایسے وقت میں جب تمام مسلمان، جمعۃ الوداع کا دن ہے، وہ دن جبکہ ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے جو کہ اطراف میں ہے کہ وہ نماز جو ہے وہ حرمین میں ہی ادا کرے، تو ایسے وقت میں اس قسم کی کوشش، اور جبکہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ جو حدود حرم ہے اس کے اندر کوئی غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتا
جی.
تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ انتہائی بے راہ روی ہے اور انتہا پسندی ہے جس کا سامنا آج تمام دنیا کو ہے، اور یہ کسی ایک علاقے، کسی ایک جگہ، کسی ایک خطے، کسی ایک مذہب سے منسلک نہیں ہے، لیکن اس کا پہنچ جانا ہمارے مقدس حرمین کے اوپر، کعبہ بیت اللہ کے قریب، تو یہ بہت ہی تشویش کی بات ہے. کیونکہ ہماری جو ہے رمضان کے مہینے کی بھی بات نہیں، ہر چاہے کوئی بھی لمحہ ہو، کوئی بھی وقت ہو، ہمارے دل، ہمارے جذبات، ہمارا احترام جو ہے وہ کعبہ بیت اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ وہ زندگی میں کم از کم ایک بار جو ہے وہ یہاں پہ حاضری دے اور اس کی حاضری کا شرف حاصل کرے. تو بہت ہی، ایک تو میں اس پہ اپریشیٹ بھی کروں گی یہ سعودی سیکیورٹی فورسز کو جو کہ وجیلنٹ رہی، جنہوں نے جو ہے آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہاں پر جو ہے ایک تھریٹ ہے، اور اس شخص کو محدود کر دیا اس بلڈنگ کے اندر، اور اس کو قریب آنے کا اور اس کے ناپاک عزائم کو پورا ہونے کا موقع نہیں دیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گی کہ یہ کسی ایک کی ذمہ داری نہیں، یہ تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، یہ مسلم امہ کی ذمہ داری ہے کہ جو حرمین کا تقدس ہے وہ برقرار رہے، کہ اس کی حفاظت بے شک اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے. لیکن وہ لوگ جن کے پاک عزائم ہیں، جو کہ اپنے مقدس مقامات کو بھی تقریب کاری سے جو ہے وہ علیحدہ نہیں کرتے، تو میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. یہ ہمارے لیے سوچ کا مقام بھی ہے اور افسوس کا مقام بھی ہے.
بہت شکریہ سینیٹر سحر کامران صاحب آپ کا. ہمارے ساتھ اس وقت سراج وہاب صاحب موجود ہیں جو عرب نیوز کے ایک سینئر عہدیدار ہیں، اور ہمارے ساتھ تو ٹیلی فون لائن پر نعیم بیگ صاحب بھی موجود ہیں یہاں ورجینیا سے، جو ایکس پریسیڈنٹ ہیں اکنا کے. سراج وہاب صاحب، یہ فرمائیے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے، خود سیکورٹی حکام نے جو کچھ بتایا ہے اس سلسلے میں وہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن کیا اب اتنے مقدس مقامات بھی، اور خاص طور پر سعودی عرب کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ بہت سیکیور علاقہ ہے، کیا اب کوئی چیز ان دہشت گردوں کے دستے برد سے محفوظ نہیں رہی؟
دیکھیے، جو دہشت گرد، اس پہ بہت ساری اسٹڈیز ہو چکی ہیں کہ جو دہشت گرد ہیں، جو اپنے آپ کو جو خودکش حملہ ور بنتا ہے اور وہ جو حملہ کرنے کے لیے جاتا ہے، تو اس کو روکنا جو ہے بڑا بہت
ناممکن ہوتا ہے.
ناممکن
بالکل
جو ہے وہ چیز ہے،
جو اپنی جان دینے پر آمادہ ہو جائے اسے کون روک سکتا ہے.
لیکن سعودی عرب میں جو سیکورٹی انتظامات ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی آپ کو اپریشیٹ کرنا پڑے گا کہ انہوں نے اتنے پچھلے سال میں کئی ساری ایک ایسی سیلز تھیں ٹیررسٹ کی، جن کو انہوں نے بسٹ کیا، ان کو جو ہے ایکسپوز کیا، ان کو اریسٹ کیا، اور یہ جو سیریا میں اس وقت رقا میں اور عراق میں جو موصل میں جو ہو رہا ہے, تو ظاہر ہے اس کا ایک بلو بیک کا ایکسپیکٹیشن ہے یہاں پر بھی اور اس مشرق وسطی میں بھی, کہ جب یہ تمام سارے جو فورن فائٹر جو ایک بڑی تعداد میں وہاں جمع ہو گئے تھے, جب وہاں پہ اب وہاں پر جب یہ جو کاروائی ہو رہی ہے ان کے خلاف, تو ظاہر ہے یہ اپنے اپنے ملکوں میں لوٹیں گے اور اس کے بعد میں پھر وہاں بھی جو ہے اس طرح کی کاروائی ہونے کا امکانات ہیں. اور سعودی سیکورٹی فورسز بہت الرٹ تھی پچھلے سال بھی, آپ نے دیکھا 2016 میں رمضان کے دوران ہی بالکل آخری عشرے میں ایک خودکش حملہور نے جو ہے وہ سعودی سیکورٹی فورسز کو بالکل مسجد نبوی کے قریب جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ بلاسٹ کر دیا. تو یہ جو وہ لوگ ہیں جو بالکل کسی ایک ایسی آئیڈیالوجی کو ماننے والے ہیں, کلٹ کائنڈ آف یہ لوگ ہیں جن کو اسلام اور مسلمان اور امن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, یہ اپنی دنیا میں جو ہے وہ مصروف ہے, ان کو باہر کی دنیا کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے. تو یہ ان کو اس طرح سے برین واش کر دیا گیا ہے کہ وہ کوئی چیز کو صحیح طریقے سے بالکل دیکھ نہیں پاتے, حالانکہ بہت کوششیں ہو رہی ہیں اور تمام سارے لوگ یہی کہتے ہیں کہ اس چیز کو صرف علماء دین وہ تمام سارے لوگ ایک ریہیبلیٹیشن پروگرام کے تحت ہی
ان کو روک سکتے ہیں
کے اندر کوئی برین واش.
اچھا سراج باپ صاحب جی, مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے خود بھی حوالہ دیا ہے کہ جو کچھ مشرق وسطی میں ہو رہا ہے سیریا کا حوالہ دیا ہے اور پھر قطر کے ساتھ بھی صورتحال جو ہے, تو کیا یہ سارا کچھ ہو, اس سے ایک مجموعی جو صورتحال بن رہی ہے اس وقت مشرق وسطی میں کشمکش کی, اس کا شاخصانہ ہے؟
بالکل, اس کی پوری کڑیاں جو ہیں اس سے ملی ہوئی ہیں, اس سے کہ وہ تمام سارے لوگ جو ایک جو کچھ وہاں پہ سیریا میں ہوا تھا, جو مظالم ہوئے تھے وہاں پر اور چار پانچ لوگ جو ہے ان کی جو ہے جانیں ضائع ہو چکی ہیں وہاں پر, تو ظاہر ہے ایک بہت بڑا ایسا ایک کانفلکٹ کریٹ ہو گیا ہے جس نے ایسے تمام سارے نوجوانوں کو جنم دیا ہے کہ جو سمجھتے ہیں جو جن کے پاس کسی قسم کی کوئی ہوپ نہیں ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی جان لینے پہ جو ہے وہ آمادہ ہوئے ہیں اور دوسروں کی بھی جانیں جو ہے ضائع کرنے پہ جو مدد ہیں, وہ اس لیے کہ ان کے پاس کسی قسم کی کوئی ہوپ نہیں ہے یا وہ ایک ایسی بنگلی میں پھنسے ہوئے ہیں کہ جہاں سے اب ان کا نکلنا بالکل ناممکن سا ہے. تو ظاہر ہے یہ بہت ضروری ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے, جس کا سعودی عرب بھی ایک بہت بڑا حصہ ہے, کہ وہ اس طرح کی آنے والے دنوں میں چونکہ ان کاروائیوں میں اضافہ ہونے کا امکان ہے, جس سے کہ یہ وہ چاہے وہ فورن فائٹر جو رشیا کے تھے, فورن فائٹر جو ٹونیزیا سے آئے ہوئے ہیں, جو ایجپشن اس میں موجود ہیں, وہ افغانستان اور پتہ نہیں کہاں کہاں پہ لوگ جو ہے اس سو کالڈ داعش میں اور اسلامک کیلیفیٹ میں چلے گئے تھے, تو وہ تمام سارے جو لوگ آئیں گے, تو ظاہر ہے اس کا جو ہے تمام سارا شاخانہ, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اسی مڈل ایسٹ کے اندر جو کانفلکٹس ہیں اس کے اندر یہ تمام ساری چیزیں روٹڈ ہیں.
مگر اور جب تک سراج صاحب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آپ کی منافرت, آپ کی دشمنی, آپ کی عداوت, آپ کا جھگڑا سعودی عرب سے ہو سکتا ہے, اس کی حکومت سے ہو سکتا ہے, لیکن اسلام کا جو مقدس ترین مقام ہے اس کے ساتھ آپ کی کیا مخاصمت؟
دیکھیے جعفر صاحب, اصل میں جو 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 ٹائٹل ہے سعودی عرب کے بادشاہ کا, شاہ کا, وہ یہ ہے کہ وہ خادم حرمین شریفین ہے, وہ کسٹوڈین آف دی ٹو ہولی موکس ہے. تو یہ ٹیررسٹ جو دہشت گرد ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یہ دونوں مساجد میں اگر اس طرح کی کوئی ناپاک کاروائی کرتے ہیں تو اس کا جو ہے اس کی وجہ سے اگر کسی کی امیج متاثر ہوگا تو وہ خادم حرمین شریفین کا امیج متاثر ہوگا. تو یہ ایک تو دہشت گرد ہمیشہ جو ہے پبلسٹی ہنگری اور پبلسٹی چاہتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جتنا گھنونا کام کریں گے شاید ان کی اتنی بڑی جو ہے اپنے ان کے اپنے رینکس میں اس کی بہت زیادہ ہوگی. اسی یہی وجہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ رقہ میں نوری ماسک جو ہے, مسجد نوری جو بہت مشہور مسجد تھی جس کو جہاں سے وہ بغدادی نے جو ہے اپنا وہ بیان دیا
موصل میں,
انہوں نے مسجد کو اڑا دیا
جی.
تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو مسجد کے تقدس کا, اس کے ہولینس کا کسی قسم کا کوئی خیال نہیں ہے. اور دو یہاں پر مدینہ میں اور اب اس وقت مکہ میں یہ جو کاروائی کرنے کا صرف یہی وجہ ہے کہ اس سے سعودی عرب کی حکومت کو, اس کی لیڈرشپ کو نیچا دکھایا جائے
اور بدنام کیا جائے،
ان کو شمولیت کرنے کی کوشش کی، لیکن الحمدللہ وہ اس میں ناکام ہو گئے ہیں. اور سعودی سیفٹی فورسز نے یہ پھر بتا دیا کہ اگر سوسائڈ بمبنگ کو روکنا تو بہت مشکل ہے، لیکن اس کو کنٹین ضرور کیا جا سکتا ہے. پچھلی مرتبہ مدینے میں بھی یہ بات بہت قوت سے کنٹین ہوئی، اور یہاں مکہ میں بھی الحمدللہ تمام ساری چیزیں کنٹرول میں رہی.
بہت شکریہ سراج وہاب صاحب آپ کا. آپ روزہ کھولنے جا رہے ہیں، آپ روانہ ہوں، پہنچے اپنے گھر. نعیم بیگ صاحب، آپ ظاہر ہے کہ عام لوگوں سے بہت زیادہ ڈیل کرتے رہے ہیں اکنا کے صدر کی حیثیت سے، اور ویسے بھی آپ کے کانٹیکٹس ہوتے ہیں. آپ کیا کہیں گے کہ یہ جس سارا پولیٹیسائز معاملہ ہے، یا یہ کہ صرف وہی بات ہے جو کہ سراج وہاب صاحب نے کہی کہ سعودی بادشاہ سعودی حکومت کو بیڈ نیم دینا؟
ایبسولیٹلی جی، جیسے آپ کے پریویس ایکسپرٹ تھے وہاب صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ اس کے پیچھے تو وہی مقاصد ہیں، سیاسی مقاصد ہیں، پولیٹیکل گین کرنے کی کوششیں جو آئس قسم کے لوگ کرنا چاہتے ہیں. یہ تو خارجی لوگ ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ان کو نہ ہی مکہ اور مدینہ سے پیار اور محبت ہے جیسے 1.5 بلین مسلمانوں کو ہے. تو وہ اپنی پولیٹیکل گین کے لیے، نہ تو ان کے نزدیک انسان کی زندگی کی اہمیت ہے، نہ ہی ان کے نزدیک مقدس مقامات کی اہمیت ہے، تو وہ مسجدوں کو بھی اڑاتے ہیں اور اس کو حاصل کرنے کے لیے مکہ مدینہ میں جو اس سے پیچھے نہیں ہٹ رہے.
تو یہ بتائیے کہ مطلب اس مسئلے کا حل کیا ہے آخر، کیسے یہ مطلب یہ اب تو کسی چیز کا کوئی تقدس رہ ہی نہیں گیا.
جی ہاں جی ہاں، کہ جیسے آپ نے پہلے بھی ایک سن رہا تھا، ایک سوال آپ نے اچھا بڑا اچھا کیا تھا کہ مڈل ایسٹ میں جو کرنٹ پولیٹیکل گیمز ہو رہی ہیں وہ اس داعش کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو رہی ہیں. سعودی عربیہ نے یمن میں جو پچھلے سالوں سے شیعہ مائنورٹی کے اوپر سعودی عرب بامبنگ کر رہا ہے، اس میں ایکٹیولی حصہ لے رہا ہے. دوسری طرف ایران سیریا میں حکومت کی سپورٹرز کو مدد کر رہا ہے، عراق میں مدد کر رہا ہے، سعودی عرب بھی مدد کر رہا ہے اپنے سپورٹرز کو سیریا اور عراق میں. پھر یہ قطر کے ساتھ سٹینڈ لے لیا سعودی عرب اور کچھ اور ملکوں نے. تو انفارچونیٹلی انسٹیڈ آف آئیں مل بیٹھ کے سوچیں اور جو اختلافات ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کریں، بدقسمتی سے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ڈیوائڈ بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کا فائدہ ان ایکسٹریمسٹ گروپس کو ہے.
تو مطلب اس مسئلے کا دیکھیں نا، مل بیٹھنے کا تو وہاں ہوتا ہے جہاں کوئی ایک ولنگ کر رہی ہو پارٹی، ایک پارٹی تو ولنگ ہی نہیں ہے، وہ صرف اپنی کاروائیاں کر رہی ہے. تو کاؤنٹر نیریٹو کیا ہو سکتا ہے اس کے لیے؟
دیکھیں، داعش کو تو کرش کرنا ہوگا. یہ لوگ تو مل بیٹھ کے ٹیبل پہ آنے والے لوگ نہیں ہیں، ان کے عزائم جو ہیں وہ بالکل، وہ کسی دوسرے کو تو مسلمان سمجھتے ہی نہیں ہیں. اور جس طرح وہ نوجوانوں کی برین واشنگ کرتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے سے، غلط معلومات دے کے ان کے جذبات سے کھیلتے ہیں، تصویریں دکھا کے سیریا میں یا دوسرے ملکوں سے، تو ان کے ساتھ تو انہیں تو ٹوٹلی کرش کرنا ہوگا جوائنٹلی مسلم کنٹریز کو، باقی ویسٹرن پاورز کو مل کے، اور اپنے اختلافات کو پیچھے رکھنا ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے بڑا جو رول ہے وہ سعودی عرب اور ایران کو پلے کرنا ہوگا.
جی بہت شکریہ جناب نعیم بیگ صاحب. اور سامعین، اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب. آپ نے یقیناً خبروں میں یہ بات سنی ہوگی کہ چین کے وزیر خارجہ پاکستان پہنچ گئے ہیں، اور یہ اس چینی مہم کا ایک حصہ ہے یہ دورہ ان کا، کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات کو بہتر بنایا جائے اور ان تعلقات کو اس نہج پر لایا جائے جہاں خطے میں امن قائم ہو سکے. اب یہ جو نئے ایکٹرز اس ساؤتھ ایشین تھیٹر میں داخل ہوئے ہیں، ان کا کیا رد عمل ہوگا؟ ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر اس وقت موجود ہیں جناب خالد رحمان صاحب، ڈائریکٹر جنرل انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز پاکستان سے، اور ڈاکٹر حسین یاسا، جو افغان جرنلسٹ اور تجزیہ کار اور رائٹر ہیں، جرمنی سے ہمارے ساتھ ہیں۔ خالد رحمان صاحب، آغاز کروں گا آپ سے، فرمائیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو نئے ایکٹرز اس تھیٹر میں اب داخل ہو رہے ہیں، اس کا امپیکٹ کیا ہوگا ریجن کے اوپر؟
دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نئے ایکٹرز نہیں ہیں۔ میرے خیال سے گزشتہ 12-15 سال کے دوران بھی چین نے بھی پس پردہ کئی مواقع پر دلچسپی لی ہے، اور روس کی دلچسپی بھی اپنی جگہ موجود رہی ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ گزشتہ 1-2 سال کے دوران اب یہ ذرا زیادہ کھل کر اپنے موقف کا بھی اظہار کرنے لگے ہیں اور اپنی براہ راست سرگرمی اور دلچسپی کا بھی اظہار کرنے لگے ہیں۔ میرے خیال سے یہ اس اعتبار سے بہت ہی غیر معمولی پیش رفت ہے کہ افغانستان کی صورتحال میں اگر ارد گرد کے پڑوسی ممالک کا کردار کوئی بڑھے گا، اور وہ پڑوسی ممالک بھی ایک اجتماعی حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھیں گے، تو یہاں یقینی طور پہ حالات کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ چین کی پوزیشن یہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ اس کا کوئی ایسا تنازعہ نہیں ہے، پاکستان کے ساتھ اس کے بہت اچھے تعلقات ہیں، اور ایران کے ساتھ بھی اس کے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ اسی طرح باقی بھی جو ارد گرد کے ممالک ہیں، اس وقت چین کا براہ راست کوئی تنازعہ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ ہندوستان کے ساتھ یقینی طور پہ چین کے کچھ مسائل ہیں، لیکن اس کے باوجود چین کے اور ہندوستان کے درمیان رابطے موجود ہیں، اور ابھی حال ہی میں جو یہ جو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ہے، اس میں پاکستان اور ہندوستان کی جو بیک وقت شمولیت ہوئی ہے، اس نے بھی ایک نیا موقع پیدا کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ چین کی اور روس کی دلچسپی کی بنا پر ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ میرے خیال سے بحیثیت مجموعی ایک مثبت پیش رفت ہے کہ چین دلچسپی لے رہا ہے اور آگے بڑھ کر دلچسپی لے رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی جو ارد گرد کے ممالک ہیں وہ بھی دلچسپی لے رہے ہیں۔ البتہ اس میں ایک الجھن اپنی جگہ موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ امریکہ نے اب تک گزشتہ 15-16 سال میں جو طاقت کے ذریعے سے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی ہے، انفارچونیٹلی اربوں اور بلکہ ٹریلین ڈالرز خرچ کرنے کے باوجود، ہزاروں جانوں کے چلے جانے کے باوجود، اور مسلسل بد امنی کے باوجود، اب یہ سننے میں آ رہا ہے امریکی قیادت کی جانب سے کہ وہ مزید فوجی پھر بڑھا رہے ہیں۔ ان دوسرے الفاظ میں وہ عسکری بنیاد پر ہی مسئلے کا حل کرنا چاہتے ہیں۔ میرے خیال سے گزشتہ 15 سال کی کوششیں بھی ناکام رہی ہیں، اور آئندہ بھی ایسی کوئی چیز ہوگی تو وہ مسائل کو بگاڑے گی۔ چین کی اب تک کی جو حکمت عملی ہے، وہ طاقت کے استعمال کے بجائے پرامن ذرائع سے مسائل کو حل کرنا ہے، چنانچہ چین کی انوالومنٹ سے اس کے امکانات بڑھیں گے کہ پرامن ذرائع سے اس کو حل کرنے میں مدد ملے۔ یہ بھی پہلو ہے کہ چین، امریکہ، پاکستان اور افغانستان کا جو ایک 4 فریقی پروسیس شروع ہوا ہوا ہے، یہ پروسیس بھی اس کے نتیجے میں اثر نو شاید شروع ہو جائے۔ گزشتہ کچھ عرصے سے اس میں تعطل آیا ہوا ہے۔
اچھا ڈاکٹر حسین یاسا، یہ فرمائیے کہ اس وقت چین کا بہت زیادہ مفاد وابستہ ہے سی پیک کے حوالے سے، تو کیا چین کی جانب سے یہ کوششیں آپ سمجھتے ہیں کہ سی پیک کو محفوظ رکھنے کے لیے، یا اوور آل اس کا مقصد خطے میں مجموعی طور پر قیام امن ہے؟
دیکھیے، میرے خیال میں سی پیک جو کہ ایک خطے کا میرے خیال سے سب سے بڑا میگا پروجیکٹ ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چین کے اقتصادی مفادات اس میں وابستہ ہیں، لیکن اینی وے آپ کے سیاسی مفادات وابستہ ہوں یا آپ کے اقتصادی مفادات وابستہ ہوں یا اجتماعی، پیس ہارمونی ان دا ریجن، یہ جو ایک بہت ضروری چیز ہے سارے ممالک کے لیے جو اس ریجن میں، اگر چین یہ انیشیٹو لے رہا ہے سی پیک کی وجہ سے یا جو ہے کوئی اور بیسس کی وجہ سے، تو میرے خیال سے اس میں کوئی قباحت نہیں ہونا چاہیے۔
آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو چین کی کوششیں ہیں امریکہ کی کوششوں کے نسبت تو کس مرحلے پر جائیں گی، اور ان کوششوں سے کیا امریکہ کا رول اس ریجن میں محدود ہو جائے گا؟
دیکھیں گے، تو یہ امپریشن بہت امریکن جو تجزیہ کار ہیں اور جو ان کے ماسکو میں माइनस अमेरिका जो मीटिंग हुआ था मुख्तलिफ फरीकैन के दरमियान, तो सबसे बड़ा सवाल ये था कि पैसे हमारे सोल्जर हमारे सारा सिस्टम हमने बनाया है और आज हम माइनस होके बैठे हैं। तो हो सकता है थोड़ा सा युद्ध किस्म का आपका इंप्रेशन हो, लेकिन अब ये जो अब बदमाश से क्या आया, ये जो कोशिशें हैं ये किस हद तक जो है नतीजा खेज होंगी और आया वाकई इससे कोई नतीजा निकलेगा या एक थोड़ा सा अगर ये सिचुएशन को डी स्केलेट करने की कोशिश है, वो अगर उस हद तक भी जो है उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अमेरिका और दूसरे दूसरे ममालिक किसी को भी उसमें जो है थोड़ा सा भी हताश होने की जरूरत नहीं है। अफगानिस्तान जो है उनके चाइना से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और चाइना को एक हुरमत की निगाह से एहतराम की निगाह से अफगानिस्तान में देखा जाता है, एज वेल एज जो है पाकिस्तान भी जो है वो चाइना का एक स्ट्रेटेजिक हलीफ है मनतके में। तो अगर चाइना एक ब्रिज बनना चाहता है दोनों मुल्कों के दरमियान और पीस प्रोसेस में कोमत कोई उनका हेल्प करना चाहता है तो इसमें मेरे ख्याल से इसको एक नेक शगुन के तौर पर लेना चाहिए।
अच्छा खालिद रहमान साहब ये फरमाइए कि हमने ये देखा है माजी में कि जब भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होने की कोई सूरत नज़र आती है, इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला ख़त्म होता है तो ऑल ऑफ ए सडन कोई वाक़या हो जाता है, ज़ाहिर है कि ये कहा जाता है कि दूसरी क़ुव्वतें हैं जो नहीं चाहती कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान करीब आएँ, उसके इंसदाद के लिए चीन या रूस क्या कर सकते हैं उस रीजन में?
देखिए जैसे आपने अपने सवाल में कहा ये बात दुरुस्त है, बार बार ये महसूस होता है कि जब भी हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हों तो पस पर्दा कुछ कुवतें सरगर्म होती हैं, कुछ ऐसे वाकयात होते हैं और फिर एकदम से माहौल ख़राब हो जाता है। मेरे ख्याल से रूस और चीन की जो इन्वॉल्वमेंट है और अब उसमें जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की सूरत में एक फोरम है, तो इसके नतीजे में इंटेलिजेंस की लेवल पे इंटेलिजेंस की सतह पर बाहम तबादले ख्याल के बाहम मालूमात के तबादले के मौके बढ़ जाएंगे और ये चीज़ आइंदा इस किस्म के वाकयात को पर रद्दअमल को कम से कम कंट्रोल करने में और माहौल को ख़राब होने से बचाने में मदद देगी। लेकिन इसके बावजूद आपके पिछले सवाल से अगर मैं इसे जोड़ूं, यानी चीन हो या रूस हो इनमें से तमाम लोग मिलकर भी उस वक्त तक हालात को शायद ठीक ना कर सकें जब तक खुद अमेरिका को भी इसमें उसी सुफे पे न लाया जाए, उसी पेज पे न लाया जाए। बदकिस्मती से ये एहसास मौजूद है कि अमेरिका इस खत्ते में जब आया है तो उसके पेश नज़र ये है कि या तो हालात उसकी मर्ज़ी के मुताबिक हों और अगर हालात उसकी मर्ज़ी के मुताबिक ना हो रहे हों तो हालात को वो किसी न किसी तरह यानी बिगाड़े रखे ताकि यहाँ उसकी मौजूदगी का एक जवाब मौजूद रहे। तो इस एतबार से मैं समझता हूँ कि बहरहाल अमेरिका की अपनी जगह अहमियत है और कोई भी मुल्क इस वक्त अफगानिस्तान की पेचीदा सूरत हाल में तन्हा मामलात को हल नहीं कर सकता, ये एक बाहम तआवुन से इस मामले को हल किया जा सकता है। और यहीं पर फिर इस बात की ज़रूरत महसूस होती है कि असल में तो अक़वामे मुत्तहिदा को कोई रोल प्ले करना चाहिए, चीन रूस अमेरिका ये सब अपने अपने इनिशिएटिव के बावजूद अगर एक कलेक्टिव इनिशिएटिव के साथ आएंगे तब मामलात में हकीकी तौर पे कोई पेशरफ्त हो सकेगी, वरना ये अफगानिस्तान माजी में भी बड़ी ताकतों की प्रॉक्सी वॉर रहा है और अंदेशा है कि अगर इस नौयत की इज्तिमाई कोशिश नहीं होगी तो यही प्रॉक्सी वॉर ही जारी रहेगी।
खालिद रहमान साहब आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर हुसैन जिया साहब एनी फाइनल थॉट्स?
थैंक यू खालिद साहब का जो तजिया था बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव, आई एग्री विद दैट।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर हुसैन जिया साहब, जनाब खालिद रहमान साहब, दोनों साहबान का बहुत शुक्रिया। साहिबान अब हम चलेंगे अपने अगले मौजू की जानिब। पाकिस्तान से ब्रिगेडियर इमरान मलिक साहब मुमताज़ सिक्योरिटी और डिफेंस एनालिस्ट हैं, हमारे साथ हैं, हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे जिसके बाद ब्रिगेडियर साहब से गुफ्तगू करेंगे।
आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू नशरियात।
ब्रिगेडियर साहब ये एक छोटी सी रिपोर्ट है, इसको सुन लेते हैं, इसके बाद फिर गुफ्तगू करते हैं इस बारे में।
پاکستان میں 3 مختلف دہشت گرد واقعات میں ہلاکتوں کی تعداد ہفتے کو مجموعی طور پر 70 سے تجاوز کر گئی، جبکہ ملک بھر میں سیکیورٹی فورسز کی جاری کارروائیوں میں 3 مشتبہ دہشت گردوں کو ہلاک اور متعدد کو گرفتار کرنے کا بتایا گیا ہے۔ ان دہشت گرد واقعات کے بعد ملک بھر میں سیکیورٹی کو مزید چوکس کر دیا گیا ہے، جبکہ فوج کا کہنا ہے کہ افغانستان کے ساتھ سرحد پر نگرانی اور سیکیورٹی کو بھی مزید سخت کر دیا گیا ہے۔ جمعے کو جنوب مغربی شہر کوئٹہ میں ہونے والے خودکش بم دھماکے میں ہلاکتوں کی تعداد 11 سے بڑھ کر 14 ہو گئی، جبکہ جمعے کی شام قبائلی علاقے کرومجنسی کے مرکزی قصبے پاراچنار میں یک کے بعد دیگر ہونے والے 2 بم دھماکوں میں مرنے والوں کی تعداد ہفتے کو 55 تک پہنچ گئی۔ اسی رات کو جنوبی ساحلی شہر کراچی میں نامعلوم عسکریت پسندوں نے سڑک کنارے ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھے پولیس اہلکاروں پر اندھا دھند فائرنگ کی تھی، جس میں 4 اہلکار ہلاک ہو گئے تھے۔ فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے ٹویٹر پر ایک پیغام میں دعویٰ کیا کہ حالیہ دہشت گرد واقعات کا تعلق سرحد پار دہشت گردوں کی آماجگاہوں سے ہے۔
جی بریگیڈیئر صاحب، یہ وہی پرانی بات ہے کہ پاکستان افغانستان پہ الزام لگاتا ہے، افغانستان پاکستان پہ الزام لگاتا ہے۔ سرحدوں کے ساتھ سیکیورٹی آلریڈی موجود ہے، فوج بھی موجود ہے، دوسرے تک بھی چیزیں موجود ہیں، تو کیا ہو کیا رہا ہے؟ یہ آخر کیوں یہ دہشت گردی نئے سرے سے ابھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے پاکستان میں؟
جاوید صاحب، بہت نوازش کا آپ نے پروگرام میں شامل کیا۔ آپ کا پوائنٹ بہت ہی ویلڈ اور ٹو دا پوائنٹ ہے۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ پاکستان، ہمیں ہم سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ پاکستان اس وقت حالت جنگ میں ہے، اور یہ جنگ جو ہے یہ ایک کنٹینیو کر رہی ہے اور یہ ابھی تک مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی ہے۔ اگر آپریشن ضرب عز ہم دیکھیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس نے کافی حد تک اس میں ہمیں کامیابی ہوئی ہے، مگر وہ ایک فیز تھا۔ اگر ہم پاکستان کے پیرائے میں خالی اس سچویشن کو اس کا تجزیہ کریں تو آپریشن ضرب عز کائنیٹک آپریشن سے جو کہ کامیاب ہو گئے۔ اب اس کا اگلا جو نیچرل اسٹیپ تھا وہ تھا نیشنل ایکشن پلان کے تحت، جو ان کے ان دہشت گردوں کے کولیبوریٹرز، فائنینسرز، ان کے سپورٹرز، ان کے فیسیلیٹیٹرز جو کہ ہماری سوسائٹی میں ہیں، ہمارے شہروں میں ہیں، ہمارے دیہاتوں میں ہیں، ان کو ہم نے ختم کرنا تھا، اور اس کے لیے سول گورنمنٹ کا ایک بہت بڑا رول تھا، جو کہ میرے خیال میں انہوں نے بہت اچھی طرح سے اس کو ادا نہیں کیا۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ دہشت گردوں کو تو ہم نے پاکستان کی سرزمین سے نکال مار بکھایا ہے، وہ زیادہ تر اب افغانستان میں چلے گئے۔ اب وہ وہاں سے بیٹھ کر جب آپریٹ کرتے ہیں تو ان کو پاکستان کے اندر جو سپورٹ ملتی ہے وہ ان سپورٹرز سے، ان کولیبوریٹرز اور فیسیلیٹیٹرز اور جو یہ لوگ ہیں ان سے ملتی ہے، ان کو جو ان کی معاملت کرتے ہیں۔ اب یہ نیکسس جو ہے، اس نیکسس کو توڑنا باقی ہے کہ ان کا جو آپس میں رابطہ ہے یہ رابطہ نہ ہو سکے، اور وہ جب بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ہم نیشنل ایکشن پلان کے تحت ان کا کلا کما کریں، اور جو کہ آپریشن رد الفساد میں کافی حد تک ہمیں کامیابی ہو گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک دم سے یہ رمضان کے آخر میں، 27ویں رمضان کو یہ کیا ہوا کہ ایک دم سے اتنی اس میں تیزی آ گئی دہشت گردی کے معاملات میں؟ تو میرے خیال میں سب سے پہلی بات جو لگتی ہے وہ یہ ہے کہ کلبھوشن جادھو کا جو کیس ہے وہ اب آخر آہستہ آہستہ اپنے منطقی انجام تک پہنچ رہا ہے، اور اس سے ہندوستان کو کافی تشویش ہو رہی ہے، کیونکہ اب وہ اسٹیج پہ پہنچ چکا ہے کہ ملٹری اپیلیٹ کورٹ نے ان کی جو درخواست ہے وہ مرسی کی یا کلیمنسی کی، مرسی پلی جو ہے وہ رد کر دی ہے۔ اب انہوں نے مرسی پلی کی ہے آرمی چیف کو، اور اگر وہاں سے بھی رد ہو جاتی ہے تو پھر ایک ہی اسٹیپ رہ جاتا ہے، وہ کہ وہ مرسی پلی کریں پریزیڈنٹ آف پاکستان کو، اگر وہاں سے بھی رد ہو جائیں گے تو پھر ان کو قرار واقع سزا مل جائے گی۔ تو ایک تو بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ بھارت یہ چاہتا ہے کہ ہندوستان یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح سے پاکستان کا اٹینشن جو ہے وہ ڈائیورٹ کیا جائے اور اس کو اور معاملات میں الجھایا جائے۔ اس کے علاوہ پاکستان افغان بارڈر پہ فینسنگ جو ہو رہی ہے اس کا بہت بڑا ایشو ہے، جو کہ افغانستان کو پسند نہیں ہے۔ پھر پریزنس جو ہے داعش کی اور اسلامک اسٹیٹ کی ننگرہار پروونس میں، اب آپ یہ دیکھیں کہ ننگرہار پروونس میں جو کہ پاکستان کے بارڈر کے ساتھ ملتی ہے اور خاص طور پہ کرم ایجنسی کے علاقے میں، پاراچنار کے علاقے میں، اس کے نزدیک ہے توڑا بوڑا جہاں پہ، اور اس کے کیوز کے جو سارے نیٹورک موجود ہے وہاں پہ، داعش اپنے پاؤں جما چکی ہے۔ اس نے پچھلے دنوں افغان طالبان کو اس علاقے میں شکست دی ہے، تو اب وہاں سے یہ لوگ آپریٹ کر رہے ہیں، اور کچھ حد تک تو ان کے لگتا ہے کہ کچھ آثار ان کے اب کافی دکھائی دینے شروع کر دیے بلوچستان کے اندر بھی۔ تو اب یہ ایک نیکسس بنتا جا رہا ہے جس کو توڑنا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے لازمی ہے کہ پاکستان اور افغانستان مل کر کام کریں اور آئی ایس کا یہ جو گھر بن رہا ہے اس کو تباہ کریں اور ان کا جو آپریٹ کرنے کی جو ان کی صلاحیت ہے اس کو ختم کیا جائے.
اچھا,
تو اس لیے میں پاکستان اور افغانستان کو مل کر کام کرنا پڑے گا.
بریگیڈیئر ملک, دیکھیے سیکوینس آف ایونٹس جو ہے, کل پارا چنار میں واقعہ ہوا, کوئٹہ میں ہوا, کراچی میں ہوا, آج آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ گوجرانوالا میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ سی ٹی ڈی نے کارروائی کر کے 3 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا ہے جو وہاں کی گوجرانوالا کی جو اہم تنصیبات تھیں ان کو خراب کرنا چاہتے تھے, برباد کرنا چاہتے تھے. پھر پشاور میں بھی آج ایک واقعہ ہوا ہے کہ ایک آٹا فیکٹری میں بم بنایا جا رہا تھا, وہاں بھی گرفتاری ہوئی. اس کا مطلب یہ کہ ایک دم پھیل گئے ہیں. آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو کچھ اب تک ہوا ہے دو بڑے آپریشنز کے ذریعے, کیا ہم اس کو لوز کر رہے ہیں, اس کے بینیفٹس کو, یا یہ کہ یہ نئے سرے سے اپنے آپ کو ری آرگنائز کر رہے ہیں؟
جعفر صاحب, دونوں باتیں صحیح ہیں جو آپ نے کی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو ہمیں بینیفٹس ملے تھے ضرب عرض کے, ان کو اگر ہم نے صحیح طور پر اگر ہم نے ان سے فائدہ اٹھانا چاہا تو وہ اسی وقت ہو سکتا تھا کہ اگر کنٹینویشن میں ضرب عرض کی کنٹینویشن میں آپریشن ڈبل فساد جیسا کاروائی کی جاتی یا نیشنل ایکشن پلان کے تحت جو فوج نے اور حکومت نے ڈیسائڈ کیا تھا کہ سول علاقوں میں ان کے جو کولیبوریٹرز ہیں ان کا کلا کما کیا جائے تھرو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز. سول گورنمنٹ نے وہاں پر کوتاہی کی ہے, خاص طور پر پنجاب میں, اور اس لیے یہ ہمیں ان کو موقع مل گیا دوبارہ اپنے آپ کو ری آرگنائز کرنے کا, ری گروپ کرنے کا. تو ابھی آپ یہ دیکھیں, ایک تو پاکستان کے اندر یہ ہوا کہ ہم نے جو اپنا ملٹری آپریشن تھے اور انٹیلیجنس آپریشن تھے ان کو منطقی انجام تک ہم نہیں پہنچا سکے. دوسری بات ہے جو بھی ہم نے پہلے میں نے عرض کیا کہ آئی ایس اور داعش کی موجودگی جو ابھی ایک نئی ایک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے افغانستان میں, اب یہ دونوں چیزیں مل کر وہی داعش جو ہے انہیں کولیبوریٹر کے ساتھ مل کر جماعت الاحرار کے تھرو یا تحریک طالبان پاکستان کے تھرو وہ دوبارہ اپنے آپ کو ری آرگنائز کرنے اور دوبارہ اپنی انہیں پرانی دہشت گردی کی حرکتوں پہ واپس آ رہے ہیں. تو اب پاکستان کو چاہیے کہ وہ دوبارہ اس ساری سچویشن کو ری اسیس کرے اور اپنا جو آپریشن رد الفساد جو ہے اس کو ایک نئے جذبے کے ساتھ اور بہت زیادہ فیروسٹی کے ساتھ اور زیادہ طاقت کے ساتھ اس کو بروئے کار لائے اور ان کے خلاف کاروائیاں کریں. اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات جو ہے میرے خیال میں, اگر ہم نے ایکسٹریمزم کو ختم کرنا ہے اور ان لوگوں کو نیوٹرلائز کرنا ہے, تو وہ ہے کہ ایک کاؤنٹر نیریٹو ہمارا آنا بہت ضروری ہے. عام پاکستانی کو یہ سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں یہ غلط ہے, یہ اسلام کے منافی ہے اور اس سے اسلام کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, بلکہ یہ اسلام کے قلعہ جو کہ پاکستان ہے اس قلعے کو یہ کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنی دانست میں وہ یہ سمجھ رہے ہیں جیسے وہ اسلام کی بہت خدمت کر رہے ہیں, اور یہ سب کچھ وہ بہت بڑی ایک غلط فہمی کے تحت کر رہے ہیں.
اچھا, تو آپ یہ سمجھتے ہیں ویسے تو ایک سیکیورٹی انالسٹ کے, ایک تجزیہ کار کے, کہ پاکستان کو اپنی جو اسٹریٹجی ہے اس سلسلے میں اس کو ری ویمپ کرنا چاہیے؟
جی, اس میں دیکھیں جب بھی ہم کوئی ملٹری آپریشنز کرتے ہیں اس میں ایک پلان بنتا ہے, اس پلان کو جب ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں تو جیسے اب وہ ایک دفعہ کہتے ہیں کہ ونس دا فرسٹ بلٹ از فائرڈ دا پلان گوز آؤٹ آف دا ونڈو, وہ تمام معاملات جو ہیں وہ پلان کے مطابق نہیں چلتے ہیں. تو آپ کو ہر وقت ہر لمحے ہر فیز کے اوپر پلان کو ری ہیش کرنا پڑتا ہے اور جو گراؤنڈ ریالٹیز ہوتی ہیں اس کے ساتھ اس کو تبدیل کرنا پڑتا ہے, ری ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے, ریویو کرنا پڑتا ہے. اسی طرح سے اب چونکہ آپریشن ضرب عرض کی جو نیچرل کرولری تھی یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن وہ ڈیلے ہو گئے اور ان لوگوں کو دوبارہ موقع مل رہا ہے اپنے آپ کو ری آرگنائز کرنے کا, تو یہاں پر بیٹھ کر ابھی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس جو ری آرگنائزیشن فیز جو ہے دہشت گردوں کا اس کو کیسے ختم کرنا ہے. تو اس کے میرے خیال میں تو دو بہت امپورٹنٹ اسپیکٹس ہیں, ایک جو ہماری انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو ہیں یہ زیادہ اسپیڈ کے ساتھ ہونے چاہیے اور ان لوگوں کو عدالتوں میں لے کر جائیں, اسپیڈی ٹرائلز ہوں اور ان کو جلد از جلد قرار واقع سزا ملنی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک میڈیا کیمپین چلنی چاہیے, کاؤنٹر نیریٹو آنا چاہیے جو کہ تمام پاکستانیوں کو بتائے کہ یہ لوگ جو ہے یہ کتنا غلط کام کر رہے ہیں, جو کہ ان کی تمام جو بات چیت ہے وہ اسلام کے منافی ہے, تاکہ ان لوگوں کی جو بھی تھوڑی بہت सपोर्ट है पब्लिक के अंदर, या लोग ये समझते हैं कि अगर इनकी सपोर्ट नहीं करते तो इनके खिलाफ भी बात नहीं करते, उन लोगों को क्लियरली पता होना चाहिए कि ये लोग ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं बल्कि ये इस्लाम के खिलाफ भी काम कर रहे हैं।
अच्छा, एक आखिरी बात, जैसा कि आपने खुद भी कहा और आपकी बातों से भी जाहिर हो रहा है कि होना ही चाहिए कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तआवुन होना चाहिए बजाय इसके कि एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी हो, लेकिन जो दूसरे फैक्टर, जो दूसरी क़ुव्वतें हैं जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तआवुन नहीं होना देना चाहते, उनको उनका तदारुक किस तरह से हो सकता है?
उसका देखें, अभी अनफॉर्चुनेटली अफगानिस्तान जो है वो इस वक्त बिल्कुल जिसको हम आम जमान में कहते हैं घरसंभा बन गया, बिल्कुल टोटल कोलंड्रम है, ब्रॉगलियो है, बिल्कुल कुछ क्लैरिटी नहीं है, बहुत कंफ्यूजन है, केओस है अफगानिस्तान के अंदर। अब ये देखिए कि पहले रशिया ने 2 की 3 कॉन्फ्रेंसेज की वहाँ पे एक कोई पीस का प्रोसेस चलाने के लिए, उसका कोई नतीजा नहीं निकला। फिर अमेरिका ने एक कॉन्फ्रेंस की काबुल प्रोसेस, उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला अभी तक। और आज चाइना के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आए हैं जनाब वांग जी साहब, और अब पाकिस्तान अफगानिस्तान और चाइना उनमें जो है मीडिएट कर रहे हैं ताकि कोई हल निकाला जा सके। तो अब जब 3-4 मुख्तलिफ डायरेक्शन से ये तमाम कोशिशें की जा रही हैं तो इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, आप कौन किसकी बात माने। तो मेरे ख्याल में इन तीन बड़ी ताकतों को मिलकर, यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया और चाइना को मिलकर एक रीजनल सोल्यूशन निकालना चाहिए इसका। और रीजनल सोल्यूशन ये होना चाहिए कि अफगानिस्तान से कोई भी दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर ना हो, पाकिस्तान से अगर कोई दहशतगर्दी हो रही है, जिसका मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई बात नहीं है, अगर कोई हो रही है, या क्वेटा शूरा के बारे में अफगानिस्तान के शकूक और शुभात हैं, तो वो काम भी खत्म हो जाना चाहिए। जब दोनों तरफ से ये काम खत्म हो जाते हैं उसके बाद मिलकर बैठकर इसका हल निकालें और ये तीनों ताकतें उसके अंदर शामिल हों और अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट को छोड़कर ये बात करें रीजनल इंटरेस्ट के लिए और ग्लोबल इंटरेस्ट में। एक बात तो ये हो सकती है। फिर एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है जिसको शायद हम इग्नोर कर रहे हैं वो है इंडिया। इंडिया एक बहुत बड़ा फैक्टर है अफगानिस्तान के अंदर। अब ये देखिए कि हिंदुस्तान जो है वो इंडिया और करेक्शन अफगानिस्तान और ईरान की सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। जब तक हिंदुस्तान अफगानिस्तान में रहेगा और अफगानिस्तान की सरजमीन को और अफगानिस्तान के लोगों को, अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज को, पाकिस्तान और उनके दहशतगर्दों को जो वहाँ पे पनाह लिए हुए हैं और वहाँ पे उनके सेफ हेवंस हैं, अगर वो जब तक उनको वो ख़त्म नहीं करता और पाकिस्तान को ये खतरा रहता है, पाकिस्तान कभी भी अपना गार्ड जो है वो अफगानिस्तान से नीचे नहीं कर सकता, अफगानिस्तान से वो अपने तलुकात नॉर्मल नहीं कर सकता। तो जब ये तीन बड़े ममालिक रशिया, चाइना और यूएसए बैठते हैं और बात करें अगर और रीजनल सोल्यूशन निकालें, तो उस रीजनल सोल्यूशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये है कि हिंदुस्तान जो है उसका असर और रसूख इस हद तक कम हो जाना चाहिए कि वो अफगानिस्तान और ईरान की जो सरजमीन है और वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं और वहाँ के जो दहशतगर्द हैं, उनको वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना कर सके। अगर ये हो जाए तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान तो इनके इतनी कॉमन करेक्टरिस्टिक्स हैं, कॉमन ट्रेड्स हैं, कॉमन ट्रेडिशन हैं, कॉमन रिलीजन है, कॉमन लैंग्वेजेस हैं, कल्चर है, ट्राइब्स हैं, तो ये आपस में मिलना इनका कोई मुश्किल काम नहीं होगा।
بہت شکریہ بریگیڈر عمران ملک۔ اور سامعین، اب ہم چلیں گے اپنے اگلے موضوع کی جانب۔ آپ خبروں میں سن چکے ہیں کہ پشاور کے ایک ممتاز عالم دین مفتی پوپلزئی صاحب بہت مسٹیریسلی لاپتہ ہو گئے ہیں۔ ہم اس بارے میں ایک رپورٹ آپ کو سنوائیں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت تو ٹیلی فون پر ممتاز تجزیہ کار جناب بزر علی خان آفریدی صاحب موجود ہیں اور شوکت یوسف زئی صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے۔ لیکن پہلے ایک بریک، جس کے بعد پھر گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
جی، تو ہمارے ساتھی شمیم شاہد کی یہ رپورٹ سن لیتے ہیں، جس کے بعد پھر ان سے کمنٹس لیں گے۔
ماہ رمضان اور پھر عید کی چاند سے متعلق سرکاری رویت ہلال کمیٹی اور پشاور کی مسجد قاسم علی خان کی کمیٹی کے درمیان اختلافات شروع ہی سے چلتے آ رہے ہیں، اور عموماً اس تاریخی مسجد کے علماء اپنے طور پر حاصل کردہ گواہوں کی بنیاد پر سرکاری کمیٹی سے پہلے ہی چاند نظر آنے کا اعلان کرتے آئے ہیں. اس بنا پر مسجد کے خطیب مولانا شہاب الدین پوپلزئی پر تنقید بھی دیکھنے میں آتی رہی ہے، لیکن ان کا اصرار ہے کہ وہ شرعی طریقے سے حاصل ہونے والی شہادتوں کی بنیاد پر ہی اعلان کرتے ہیں. اب ایسے خبریں سامنے آئی ہے کہ مسجد قاسم علی خان کی خطیب مولانا پوپلزئی گزشتہ دو روز سے مبینہ طور پر لاپتہ ہے، اور ان کے اہل خانہ کے مطابق وہ جمعرات کو اسلام آباد گئے تھے، جس کے بعد سے ان کا اپنے گھر والوں سے کوئی رابطہ نہیں ہوا. اس بارے میں حکام مکمل طور پر خاموش ہے، جبکہ بعض اطلاعات کے مطابق مولانا پوپلزئی بیرون ملک چلے گئے ہیں. ان کے قریبی ساتھی اور مسجد کمیٹی کے اہم رکن مولانا خیر البشر بھی پراسرار طور پر منظر سے غائب ہے. تاہم اس مسجد سے وابستہ دیگر علماء کی تنظیموں نے اعلان کیا ہے کہ مولانا پوپلزئی کی غیر موجودگی کے باوجود روایتی طور پر وہ چاند کی رویت کی شہادتیں جمع کریں گے اور چاند نظر آنے یا نہ آنے کا اعلان کریں گے. مرکزی رویت لال کمیٹی شوال کا چاند دیکھنے کے لیے اس مرتبہ پشاور میں اتوار کو اجلاس منعقد کر رہی ہے، جبکہ مسجد قاسم علی خان سے وابستہ علماء ہفتے کی شام کو ہی اپنی سرگرمی شروع کرنے کے لیے پرعزم ہے. یہ امر قابل ذکر ہے کہ رواں ماہ رمضان کا آغاز بھی مسجد قاسم علی خان کی طرف سے اعلان کے بعد ملک کے دیگر حصوں کے نسبت ایک روز پہلے ہوا تھا. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
صاحب، آپ کی حکومت ہے، پی ٹی آئی کی حکومت ہے کے پی میں، آپ کی حکومت کا کیا موقف ہے کہ پوپلزئی صاحب اور ان کے نائب جو ہیں کہاں غائب ہیں؟ شوکت یوسفزئی صاحب، آپ آواز سن سکتے ہیں میری؟
آپ کو
نہیں، میرے خیال میں ان کی لائن خراب ہے، آپ ہمارے پروڈیوسر ان کو دوبارہ ملا رہی ہیں. ان دا مین ٹائم ذرا علی خان آفریدی صاحب، آپ فرمائیے کہ کیا صورت حال ہے اس وقت وہاں پر.
تو یہ تو تقریباً ایک وجہ ہمارے لوگ پشاور کے جو یا سول سوسائٹی کے لوگ ہیں وہ مسجد قاسم علی خان میں گئے، وہاں جو علماء کرام بیٹھے تھے ان کے ساتھ بیٹھ گئے اور ان سے پوپلزئی صاحب کے حوالے سے بات چیت کی، اور یہاں شام کے حوالے سے کہ یہ ہلال جو چاند ہے نا، اس کے حوالے سے بات چیت کی گئی. لیکن وہاں پہ جو موجود لوگ تھے وہ تو کمیٹڈ تھے کہ پوپلزئی صاحب ہو یا نہ ہو، یا اس کا نائب ہو یا نہ ہو، ہم لوگ ہیں اور ہم شہادتیں وصول کریں گے، اور جب بھی شہادتیں ہمارے پاس آئے گی تو ہم اعلان کریں گے.
اچھا،
باقی پوپلزئی صاحب کے حوالے سے
جی
جب ان سے پوچھا گیا تو جس طرح شمیم شاہد صاحب نے اپنے بیان میں کہا، اسی طرح انہوں نے بھی کہا کہ تقریباً دو دن ہو گئے ہیں ان کا ان کے ساتھ رابطہ نہیں ہوا ہے. اور یہاں پہ سوشل میڈیا میں ہمارے جو ساتھی ہے اکثر لوگ، یا یہاں پہ جو میڈیا ہے پرنٹ الیکٹرانک، ان میں بھی خبریں آ رہی ہے کہ وہ دبئی چلے گئے ہیں، اور اس کی ایک تصویر بھی آئی ہے کہ جہاز سے لی گئی ہے، حالانکہ وہ جہاز میں بڑے افسردہ ٹائپ شکل اس نے بنائی ہے اور بیٹھے جس طرح کہ کسی نے اس کو کڈنیپ کیا ہو اور زور پہ بٹھایا ہو، پریشرائز کیا ہو.
اچھا،
تو اسی طرح جی
ہمارے ساتھ رہیے گا. شوکت یوسف صاحب، آپ کی لائن اس وقت خراب تھی، ٹیلی فون کیجیے، بتائیے کہ آپ کی گورنمنٹ ہے، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے کے پی میں، وہ اس کا کیا موقف ہے؟ اس لیے کہ گورنمنٹ نے ابھی تک اس بارے میں کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیا ہے کہ پوپلزئی صاحب اور ان کے نائب کہاں غائب ہیں.
دیکھیں جی، ہمارا تو اس وقت اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس ایشو سے، لیکن یہ جو ابھی ہم نے ہماری پولیس کے ذریعے سے اب باقاعدہ ان کی جو ٹکٹ ہے وہ ہم تک پہنچ گیا ہے، اس کے واٹس ایپ پہ میرے پاس موجود ہے ابھی. اس کے مطابق وہ 22 تاریخ کو یہاں سے دبئی گئے ہیں اور 3 اگست تک وہ دبئی میں رہیں گے، 3 اگست ان کے واپسی کا وہ ہے. لیکن ایسے میں نے ان سے جب پوچھا پولیس آپ کے آفیسر آئی جی پی صاحب سے، انہوں نے کہا کہ ہمارا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہمیں نہ پوپلزئی صاحب سے ابھی ملاقات کی ہے نہ، لیکن چونکہ جب جیسے یہ خبر آئی تو ہم نے ٹریس کیا اور جب وہاں پہ آئی حکام سے یہ معلومات لی تو ان کے جو ٹکٹ تھا وہ مل چکا ہے. تو اب اس کے مطابق ہوئے کہ 3 اگست کو ان کی واپسی ہوگی. اب کیوں گئے ہیں, کس نے بھیجا ہے یہ نہیں پتا ہے, اور نہ ہی کسی نے یہاں پہ کڈنیپ کیا ہے. اگر وفاقی حکومت کی طرف سے ان کو بھیجا گیا ہے تو اس کا مجھے علم نہیں ہے, لیکن صوبائی حکومت سے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے.
اچھا, ان کا ٹکٹ چلیے آپ کے پاس ہے پوپل رئیس صاحب کا, وہ چلے گئے ہیں, لیکن ان کے جو نائب ہیں ان کے بارے میں کیا ہے؟
ان کا مجھے علم نہیں ہے. میں صرف جو پوپل رئیس صاحب ہے ان کے ٹکٹ جو ہے وہ ٹرینس ہو چکا ہے, اور اس کے مطابق جو ہے وہ 22 تاریخ کو ان کا ڈپارچر ہوا ہے, اور 3 اگست کو ان کی دبئی سے واپسی ہے. یہ چونکہ اب ہو سکتا ہے کہ خود چلے گئے ہیں, چونکہ دبئی میں تو آپ کسی پہ زبردستی کر نہیں سکتے. دبئی میں وہ اتریں گے, وہ اپنی مرضی کریں گے. اب یہ نہیں پتا ہے کہ ان کو وفاقی حکومت نے بھیجا یا وہ خود چلے گئے ہیں, لیکن ہمارے صوبے کا یا صوبائی حکومت سے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کے جانے کے بعد ہمیں یہ ان کا ٹکٹ جو ہے وہ ٹرینس ہوا.
اچھا, چونکہ وہ آپ کے صوبے سے تعلق رکھتے ہیں وہاں, اور ایک متنازع سی شخصیت ہے خاص طور پر عید کے حوالے سے, تو کیا آپ کی حکومت اس بارے میں کوئی اپنے طور پر انکوائری کر کے معلوم کرے گی کہ کیا واقعات ہوئے ہیں؟
وہ تو ڈیفینیٹلی ہم کریں گے. ظاہر ابھی نہیں ہے, چلے گئے ہیں, وہ تو جب آئیں گے خود ہی بتا سکتے ہیں. اور چونکہ دبئی میں آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ کوئی پابندی نہیں لگ سکتی, وہ آزاد ہیں, وہ میڈیا پہ بھی جا سکتے ہیں, وہ اپنی خبر وہاں سے بھی ریلیز کرا سکتے ہیں کہ ان کو کس نے بھیجا ہے اور کس نے زبردستی کی ہے, یا وہ اپنی مرضی سے گئے ہیں, یا ہو سکتا ہے اپنے کسی کوئی پلان پہ گئے ہوں. یہ کیونکہ یہ تو وہ خود ہی بتا سکتے ہیں, اور ہم بھی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ اغوا نہیں ہے وہ, اور نہ ہی مطلب یہ کہ غائب ہیں. اس لیے میں نے آپ کو اطلاع دینی تھی کہ وہ دبئی گئے ہیں, اور اگر وہ دبئی گئے ہیں تو وہ اگر کسی نے ان کو اغوا نہیں کیا, ان کو زبردستی نہیں بھیجا گیا, تو وہ تو آرام سے وہاں سے بھی اپنا سٹیٹمنٹ جاری کرا سکتے ہیں.
تو ان کے اغوا کی کوئی رپورٹ کے پی کے کسی پولیس اسٹیشن میں نہیں ہے؟
نہیں نہیں, اغوا ہوئی نہیں ہے, تو اغوا کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو اغوا ہوا ہے. اب یہ وہ وزیر صاحب خود بھی بتا سکتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے ایک بڑی شخصیت ہے اور ہمارے قابل احترام ہے, اور ان کا دبئی جانا یہ واقعی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے ایسے موقع پہ, لیکن یہ کہ وہ خود اس بارے میں بتا سکیں گے کہ وہ کیوں گئے ہیں اور یا کسی نے ان کو بھیجا.
بہت شکریہ شوکت یوسف زئی صاحب. ایک آخری بات تو ذرا علی خان آفریدی صاحب جی بتائیے کہ پبلک میں کیا ریئیکشن ہے وہاں پر؟
ایک
تو ذرا سا ایک منٹ ذرا صاحب بول رہے ہیں. جی
جی, مجھے اس کے بارے میں تو پتہ نہیں, لیکن لوگ پوچھ رہے ہیں کہ پوپل جی صاحب کہاں چلے گئے ہیں, پوپل جی صاحب کیوں غائب ہوئے منظر سے, یہ ضرور پوچھ رہے ہیں. اور کئی لوگوں سے میری بات بھی ہوئی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ کل تو ہماری عید ہے, کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم کل عید نہیں کریں گے پرسوں, تو مطلب ملا جلا رد عمل ہے. لیکن یہ لوگوں کے لیے یہ کہ وہ غائب نہیں ہیں, نہ ہی ان کو کسی نے اغوا کیا ہے, وہ دبئی میں ہیں, دبئی گئے ہیں, اور 3 اگست کو ان کی واپسی کا ٹکٹ ہے.
بہت شکریہ یوسف,
کہ اغوا نہیں ہے.
بہت شکریہ شوکت یوسف زئی صاحب. جی آپ کیا فرما رہے تھے ذرا علی خان آفریدی صاحب؟
میں تو شوکت جو سرزے صاحب نے جو بات کی اور آپ نے کی کہ یہاں پہ اس کا کوئی پولیس اسٹیشن میں ایف آئی آر یا کوئی اطلاع وغیرہ نہیں ہے, تو کل یہاں پہ 100 لوگ شہید ہو گئے ہیں, 300 لوگ زخمی ہو گئے ہیں ٹیررزم میں, اس کی کوئی وہ ایف آئی آر درج نہیں ہوتے, تو وہ پوپل رئیس صاحب کا ایف آئی آر کہاں سے درج ہوگا؟ یا تو کوئی پوچھنے والا یا کوئی اس طرح معاملہ نہیں ہے. جہاں تک لوگوں کا ریئیکشن ہے تو لوگوں نے کہا ہے کہ پوپل رئیس صاحب ہو یا نہ ہو, ہماری دوسری کمیٹیاں بھی ہیں, ہم اگر وہ اعلان کریں تو ہم کل عید کریں گے. اور یہاں پہ لوگ بڑے بے چین ہیں, لوگ بڑے خفا ہیں کہ حکومت نے ان کے ساتھ بہت برا کیا. پنجاب کی حکومت یا اسلام آباد کی جو سینٹر کی حکومت کے فیڈرل گورنمنٹ ہے, وہ نہ روزہ پختونوں کے ساتھ رکھتا ہے اور نہ عید ان کے ساتھ کرتا ہے. تو یہاں پہ ابھی جو ابھی تک یہ تیاریاں شروع ہے, اور کل میرا نہیں خیال کہ لوگ روزہ رکھیں گے. ابھی مردان میں جو ہے کمیونٹی بیٹی ہے, ان کی اگر رپورٹ آ گئی تو کل یہ پختونخوا اور فاٹا میں عید ہوگی, اور اس طرح سینٹرل گورنمنٹ جو ہے وہ پشتونوں کو جس طرح دوسری چیز.
اچھا, لیکن شوکت یوسف زئی صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں, سنیے,
ان کو نظر انداز کر رہے ہیں
آفریدی صاحب, شوکت یوسف زئی صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ٹکٹ موجود ہے, وہ اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے گئے ہیں.
اس طرح طرح ایک ریسپانسیبل شخص جو پاکستان کے قیام سے پہلے اس مسجد سے یہ اعلان ہوتی تھی اس کا چچا جو تھا وہ بڑا پروگریسو آدمی تھا عبدالرحیم پوپلزئی، اس مسجد سے پشتونخوا اور فاٹا کے لوگ عید بھی کرتے تھے، ان کے کہنے سے اس طرح ریسپانسیبل شخص عید سے دو رات پہلے، دو دن پہلے دبئی جانا اور پھر اس کا ویر ابوٹ کے بارے میں معلوم نہیں ہونا، یہ تو میرے خیال میں یہ خود ایک لافنگ اسٹاک بن گئے ہے، یہ ایک جوک ہے، لوگوں کے ساتھ جوک ہے، لوگوں میں بے چینی ہے، ایک طرف لوگ ٹیررزم سے تنگ ہے، دوسری طرف ان کے جو ہتھ کنڈے ہیں اور جو کچھ کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ، تو اس سے لوگ بڑے پریشان ہیں۔
اچھا جناب، بہت شکریہ ذرائع علی خان آفریدی صاحب، اور سامعین اب ہم چلیں گے اپنے ایک انٹرنیشنل موضوع کی جانب۔ جیسا کہ آپ خبروں میں سن چکے ہیں کہ برسلز میں یورپی یونین کے رہنما اپنا اجلاس کر رہے ہیں اور وہ دفاع اور انٹیلیجنس پر بڑے پیمانے پر تعاون کے لیے متفق ہو گئے، کیونکہ بقول ان کے یورپ میں دہشت گردی کے جو مسلسل واقعات ہو رہے ہیں ان سے نمٹنا ان کے لیے بہت ضروری ہے۔ لیکن بریکسٹ اور پناہ گزینوں کے بحران جیسے مسائل پر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ ہمارے ساتھ لندن سے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جناب منظر قریشی صاحب، جو آن لائن نیوز پیپر ویسٹرن افیئرز کے ایڈیٹر ہیں۔ منظر قریشی صاحب، یہ بتائیے کہ یہ جو یورپی یونین کا اجلاس ہو رہا ہے، اس میں خاص طور پر جو کوآپریشن پہ گفتگو ہوئی ہے دفاع اور انٹیلیجنس کے حوالے سے، کیا اس میں جو اس وقت تو شکست و ریخت کی صورت نظر آ رہی ہے یورپ میں اور خود نیٹو کی جو صورتحال ہے، اس کا بھی کوئی رد عمل ہے اس پہ؟
جی ہاں بالکل، ایسا ہی ہے، اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ اگر ہم پورے یورپ کے اندر دیکھتے ہیں انٹیلیجنس سروسز میں، تو ایم آئی فائیو اور ایم آئی سکس جو ہیں یہ برطانیہ کی جو سروسز ہیں اور وہ کافی زیادہ ایک ویلیو رکھتی ہیں، تو اس سلسلے میں ان کو یہ تھا کہ یورپ کی سیکیورٹی جو ہے وہ ڈائریکٹلی اس سے افیکٹ ہوگی اگر برطانیہ جو ہے وہ اس سے الگ ہو جائے اور کوآپریشن بند کر دے یا کم کر دے، تو اس سلسلے میں یہ تو ایکسپیکٹڈ تھا کہ یہ اگریمنٹ جلد ہی ہو پائے گا، اور جو کہ ہو بھی گیا، اور ڈیفینیٹلی اس سے فرق پڑ جائے گا کہ آگے کی ڈسکشن جو چلنی تھی، جو آپ کہہ رہے ہیں جیسے کہ ریفیوجیز کے بارے میں تھا، اور جو ورکنگ کے لیے آئے ہوئے ہیں یورپ سے برطانیہ کے اندر وہ لوگ، اور جو برطانیہ کے لوگ جو ہیں تقریباً 1 ملین کے قریب کہتے ہیں وہ یورپ میں سیٹلڈ ہیں، اور تقریباً 3 سے 4 ملین یورپینز جو ہیں وہ برطانیہ میں سیٹلڈ ہیں، تو ان کا جو ایک سیٹلمنٹ ہے وہ کافی کمپلیکیشن کریٹ کر رہا ہے، جس طرح کہ تھریسا مے نے کچھ دن پہلے یہ اسٹیٹمنٹ دے دی کہ جو ہیں 5 سال سے پہلے جو لوگ آئے ہیں ان کو تو ہم رائٹس دے دیں گے، جو 5 سال کے بعد آئے ہیں ان کے رائٹس کے بارے میں کمپلیکیشن تھیں، اور جو اس سے بھی کم ٹائم پہ ہوں گے تو ان کے لیے مزید موز ہو سکتا ہے کہ ان کو دوبارہ سے اپلائی ہی کرنا پڑے جو 5 سال سے بھی کم کے ہیں، تو یہ ساری کمپلیکیشن یورپینز کو پسند نہیں آ رہی تھی، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو ٹریڈ کرنی ہے یورپ کے ساتھ فری ٹریڈنگ میں، تو یہ سارے رائٹس آپ کو دینے ہی پڑیں گے، اور اگر یہ رائٹس دیتے ہیں تو اور فری ٹریڈ کے تب رائٹس ملتے ہیں، تو برطانیہ والوں کے لیے مسئلہ ہے کہ اس میں سے نکلنے کی ضرورت ہی کیا تھی بریگزٹ کے، اور ساتھ ہی جو تھرڈ ایشو ایک بن جاتا ہے وہ یہ کہ جو آخر میں اس کے بعد جو بل پے کرنا ہے جو کہ 100 کچھ بلین یوروز کا ہے جو برطانیہ کو بل دینا پڑے گا، وہ بھی ایک کمپلیکیشن ہے جس کی وجہ سے میرے خیال ہے سیٹلمنٹ فی الحال نہیں ہو پائے گی، اور آگے سب کی ڈیٹیل سے پتا چلے گا کہ کریں گے کیا۔
اچھا، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت جو یورپ میں صورتحال ہے اور خاص طور پہ نیٹو کے حوالے سے رشیا کا جو اسٹینڈ ہے اور جس طرح سے وہ ویک کرنا چاہتا ہے بعض جو ماہرین اور بعض انالسٹ کے بقول، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ رشینس اپنی کوششوں میں کامیابی حاصل کر رہے ہیں اور یورپ کے درمیان آپس میں عدم اتفاق کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے؟
جی بالکل، کلیئرلی اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایسا ہی لگتا ہے، اگر رشیا کی اس طرح کی اس لیول پہ انوالومنٹ ہے، جس طرح کہ ابھی نیو بریک ہوئی ہے نیوز کے جو برطانیہ کے پارلیمنٹ ہے ان کی ای میلز جو ہیں وہ ہیک ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں اس وقت، اور ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ ہماری بات ہو رہی ہے اسی دوران میں، تو یہ ایک اور ڈائلیما شروع ہو جاتا ہے کہ اگر انفارمیشن جو ہے وہ اس طریقے سے لیک کر پائیں گے جو بھی ہیکرز ہیں، الٹیمیٹلی کوئی فنگرز پوائنٹ کرتا ہے موسٹلی جو رشیا کی طرف ہی کرتے ہیں کہ رشیا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ان کے تھرو ہو رہی ہے، تو اگر ایسی سچویشن چلتی رہے گی تو رشیا کے لیے تو برطانیہ کو الگ کر دینا یورپین یونین سے اور یورپین یونین کو مزید سیکیورٹی کے ایشوز میں الجھا دینا, تو اس سے رشیا کا کنٹرول جو ہے یورپ کے اوپر کافی زیادہ ہو جاتا ہے. اور کافی ہم دیکھتے ہیں کہ دا لاسٹ کپل آف ایئرز روس جو ہے وہ ایک ویک پوزیشن سے کافی اسٹرانگ پوزیشن کے اندر آ چکا ہے, اور یورپ کے اندر اب وہ ڈیسیژن میکنگ کے اندر کافی افیکٹ کرے گا.
تو نیٹو کی افیکٹونیس آپ کے خیال میں موجودہ سطح میں برقرار رہے گی یا ڈکلائن ہوگی؟
وہ کافی حد تک ڈکلائن پہلے ہی ہو چکی ہے اور مزید ڈکلائن ہوگی اگر کہ اس کو دوبارہ سے ریوائیو نہیں کیا جاتا. تو کیونکہ کوآپریشن کنٹریز کے درمیان میں آپس میں نہیں رہے گی, تو نیٹو تو اسی کے اوپر بیس کرتی ہے. اور پھر ہم ترکی کا دیکھتے ہیں کہ ترکی نے جس طرح جرمنی کے جو ایئر بیس تھا اس کو وہاں سے نکلنے کا انخلا کا حکم دیا, ان کو وہاں سے موو کر کے جارڈن میں لے جانا پڑا. اور ترکی جو ہے وہ مین ایک فیکٹر ہے نیٹو کے اندر, اور اگر وہ بھی اس کے کمفرٹیبل نہیں ہے تو نیٹو کا مجھے آگے فیوچر جو ہے کافی برا نظر آتا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ نیٹو شاید ریوائیو نہ کر پائیں اور کوئی نئی سیکیورٹی ارینجمنٹ کرنا پڑے.
اچھا, جو مطلب بریکسٹ تو آپ نے بتا دیا, لیکن پناہ گزینوں کا مسئلہ جو ہے, دیکھیے 2017 میں تقریباً 81,000 پناہ گزینوں نے کراس کیا ہے میڈیٹرینین کو, اور جس میں سے 2,000 سے کے قریب لوگ جو ہیں وہ اس کوشش میں اپنی زندگیاں ہار بیٹھے ہیں. تو یورپ میں جو ظاہر ہے کہ حقوق انسانیت, انسانی اقدار کی بہت زیادہ بات کرتا ہے, وہاں پر اس سلسلے میں کوئی ہمدردی کا بہت زیادہ اظہار نہیں کیا جا رہا ہے, اس کا کیا سبب ہے؟
یہ اگر ہم اس میں جو یورپ ہے وہ بہت سپلٹ ہے, اور گورنمنٹس ہیں وہ ڈفرینٹ سٹانس لے رہی ہیں, اور الٹرا رائٹ جو ہیں ڈفرینٹ لے رہے ہیں. جو ایز فار ایز ریفیوجیز آر کنسرن, تو یورپ کے اندر جس طرح ابھی ہم دیکھتے ہیں جو لندن میں بلڈنگ چل گئی اور اس کے اندر زیادہ تر جو لوگ تھے وہ ریفیوجیز ہی تھے, لیکن پورا لندن جو ہے ان کے لیے آ کے کھڑا ہوا اور اسٹینڈ لیا, اور اب آج کی جو خبریں وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ 70-80 نہیں مرے ہوں, شاید سینکڑوں مرے ہوں. تو یورپ اس سلسلے میں کافی ایٹ لیسٹ برطانیہ اور جو بڑے ویسٹرن یورپ کی کنٹریز ہیں ان کے اندر ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ ہے, اور جو الٹرا رائٹ ہیں اور رائٹ ونگ ہیں جن کی وجہ سے سارا ایشو بنا, جس طرح آسٹریا ہو گیا, پولینڈ ہو گیا, وہاں پر ویسے بھی ریفیوجیز کی تعداد بہت کم تھی. جس طرح کہ جب 2016 میں صرف 50 کے قریب ریفیوجیز لیے پولینڈ نے, اور سب سے زیادہ ووکل وہ تھے شور مچانے میں ریفیوجیز کے اگینسٹ. تو یہ اور سویڈن جس نے سب سے زیادہ لیے تھے اور جرمنی نے سب سے زیادہ ریفیوجیز کو ایکسیپٹ کیا تھا, تو ان کنٹریز میں وہ پھر بھی مزید ان کو سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو یورپ کی جو ہے سیٹ اٹسیلف ایز این اینٹیٹی یورپ, اس کے اندر یہ پرابلم بہت زیادہ ایکیوٹ ہو گیا, اور یہی ریزن بنا جس کی وجہ سے اس طرح کی ڈیسیژن میکنگ کی وجہ سے برطانیہ نے الگ ہونے کا سوچا. اور اگر یورپ اپنے آپ کو ریوائیو نہیں کرے گا اپنی ڈیسیژن میکنگ اور اس طرح کی چیزوں کو ٹھیک نہیں کرے گا, تو میرے خیال میں کافی مشکل بنے گی آگے. اور ایز فار ایز ریفیوجیز آر کنسرن, ترکی کے ساتھ جو ان کی ڈیل چل رہی ہے, اگر وہ ترکی کو تنگ کریں گے تو وہ ڈیفینیٹلی پھر جانے کی اجازت دے دے گا مزید ریفیوجیز کو, اور یورپ کے اوپر پھر سے پریشر آ جائے گا. تو یہ کافی کمپلیکیٹڈ سچویشن بن گئی ہے یورپ کے اندر. الٹیمیٹلی ریفیوجیز کو سیٹل کرنا ہی پڑے گا, اگر وہ آ جاتے ہیں دروازے پہ یورپ کے تو ان کو واپس بھیجنا بہت مشکل ہوگا.
اور ایک آخری بات, میرے پاس تقریباً ایک منٹ ہے, آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو ریفیوجیز کا فیوچر ہے, خاص طور پر ابھی تک سیریا میں صورتحال سیٹل نہیں ہوئی ہے اور نہ نیئر فیوچر میں سیٹل ہوتی نظر آتی ہے, تو ظاہر ہے ریفیوجیز کا پریشر تو بڑھتا ہی جائے گا. تو کیا یورپی یونین یا یورپی ممالک انڈیویجولی اس بحران سے نمٹنے کے لیے کوئی پلان تیار کر رہے ہیں؟
ابھی تک تو جو پلان ہے وہ پرانی پلاننگ کے ساتھ چل رہے ہیں وہ, اور کوئی نیا ان کے نظر نہیں آتا کہ کوئی نیا انہوں نے پلاننگ کیا ہو, کیونکہ جو اٹ آل ڈیپینڈس کہ ابھی جو الیکشن کے ریزلٹس آنے شروع ہوں گے ڈفرینٹ کنٹریز میں, وہاں پھر یہ بیٹھیں گے, اور پھر بریگزٹ کا جب کچھ سولوشن کوئی ڈائریکشن نکلے گی تبھی یہ کر پائیں گے. اس وقت یورپ بہت زیادہ ڈیوائڈیڈ ہے, اور کیونکہ نئی پالیسی نہیں بنا پائے اور پرانی پالیسیز پہ ہی ابھی تک چل رہے ہیں.
جو آپ جو بریکسٹ کی بات کر رہے ہیں, تو ابھی جو بات چیت ہونے والی تھی اس میں اب مزید تاخیر کتنی اور ہو سکتی ہے؟
اس میں آئی تھنک ود ان منتھ ان کو کرنا پڑے گا, کیونکہ یو کے کی ٹریڈ بھی جو ہے وہ کافی سفر کرنا شروع ہو گئی ہے, اور کافی فرق پڑ رہا ہے. جو یہاں کی کمپنیز تھیں جو بڑی یورپ کے اندر ٹریڈ کرتی تھیں, تو یورپ کے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ اس کو زیادہ ڈریگ کر سکے, اور نہ ہی برطانیہ کے پاس, اور دونوں ہی چاہیں گے کہ جلد از جلد کسی بھی طرف سیٹلمنٹ ہو. تو میرے خیال میں زیادہ ڈیلے نہیں ہوگا، ایک دو مہینے کے اندر ریزلٹ نکلنے شروع ہو جائیں گے.
بہت شکریہ منظر قریشی صاحب. اور سامعین، ہمارے آج کے پروگرام کی پروڈیوسر تھیں شہناز نفیس. اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان خمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.